الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں اور بھائیوں پچھلے دو اجتماعات جمعہ سے رمضان المبارک قرآن مجید اور روزے پر گفتگو ہو رہی ہے کہ روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ کا حصول ہے اور وہ شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی شرم ہمارے اندر ہوتی ہے، لیکن ہم فار ون ریزن اور دا ادر اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. ہمارے لیے ایک گولڈن اپرچونیٹی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں اور لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سے جواب دہی کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو. دو چیزیں اس میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک ہے انسان کا ڈر کے درست ہو جانا، یہ ایک اچیومنٹ ہے، لیکن بڑے کا ڈر بذات خود بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. باس، جس کو آپ باس مانیں گے، آپ کو اصل ڈر جو ہے اس کی ناراضگی کا ہوگا. آپ نے کام درست بھی کیا ہے لیکن باس کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے انسان کو کہ وہ بڑا ہے. تو جس کو بھی انسان بڑا سمجھتا ہے اور جتنا بڑا سمجھتا ہے اتنا ہی بہرحال انسان کے دل میں اس کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ دو چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا بڑا ہے اتنا اس کا ڈر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے رحم کی امید بھی ہے. یعنی جتنا وہ بڑا ہے اتنی ہی اس کی اکاؤنٹیبلٹی سخت ہے اور جتنا وہ بڑا ہے اتنا ہی زیادہ وہ مہربان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس کا بھی کوئی ریپلیکیٹ نہیں ہے، ریپلیکیشن نہیں ہے اس کی، کوئی اس جیسی پکڑ نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی پکڑ کسی کی نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ جتنا رحم بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ان دونوں چیزوں کو ان کا اپنا اپنا ایک مقام ہے. یعنی برائی کی طرف جب انسان کا میلان ہو یا ہر وہ عمل کے جس سے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی بڑے سے بڑا عمل سرزد ہو جائے تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی بخشش کی امید رکھنی چاہیے. جتنا وہ رحم کرتا ہے اتنا کوئی رحم بھی نہیں کر سکتا اور جتنا وہ بخشتا ہے اتنا کوئی بخش بھی نہیں سکتا. ہمارا جو آپس کا معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے مجھ پر کوئی زیادتی کی اور پھر آپ نے معافی مانگی, میں حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے آپ کو معاف کر دوں گا, لیکن وہ میرا معاف کرنا کیا ہوگا, میں دل میں سوچوں گا چلو میں تو معاف کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ پوچھے, یا کہ تیرے ساتھ بھی کوئی وہی سلوک کرے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے, یہ کیا معاف کرنا ہو, ایسا کیوں ہے, اس کو سمجھیے کہ جب بھی آپ مجھ پر کوئی زیادتی کریں گے کہ میں آپ پر کوئی زیادتی کروں گا, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں بالفعل آپ کے جسم پر کوئی ضرب لگاؤں, یا کم سے کم میں آپ کا دل تو دکھاؤں گا نا, لہذا میرے دل پر زخم آئے گا یا جسم پر زخم آئے گا یا دل پر زخم آئے گا, اس کے مقابلے میں ہم جتنا بڑے سے بڑا گناہ کر لیں اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ نہیں بگاڑتے, اللہ تعالیٰ کو کوئی زخم نہیں لگاتے, لہذا جب اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے تو وہ واقعتاً معاف کر دیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی چھوٹا موٹا ایفیکٹ جو ہے وہ بھی باقی نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ کی معافی جو ہے وہ جو دعا پڑھتے ہیں ہم کہ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, ربا میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا, اپنے اوپر بڑی زیادتیاں کی ہیں, لا یغفر الذنوب الا انت, اور تیرے سوا کوئی نہیں بخشتا, یہ صرف کوئی محاورے کی بات نہیں ہے, یعنی واقعتاً یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ وہ معاف کرتا ہے, یہ معاف کرنے کا ٹائٹل اسی کو زیب دیتا ہے, اور جب وہ معاف کرتا ہے تو واقعتاً اس کا کوئی ریزیڈیول ایفیکٹ بھی اس گناہ کا باقی نہیں رہتا, نہ صرف یہ کہ باقی نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ اس کی مہربانی کی بھی کوئی حد نہیں ہے, سورۃ فرقان میں آخری رکوع کے اندر توبہ کا مضمون آیا ہے تفصیل کے ساتھ, وہاں فرمایا بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر کے, والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر, اور وہ لوگ اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہیں پکارتے, شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اللہ تعالیٰ کے خلاف بہت بڑا آفینس ہے, اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہے کسی کو اس کا شریک بنانا, تو والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے, ہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے کا حق دیا ہے, کسی جنگ کے اندر کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے, شادی شدہ مرد یا عورت بدکاری کریں تو ان کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جا سکتا ہے, مرتد کو اسلامی ریاست قتل کر سکتی ہے, اور قتل کے بدلے میں اگر اس کے وارث چاہیں کہ ہمیں تو اس کا قتل چاہیے تو پھر اسلامی ریاست اس قتل کو بھی ایگزیکیوٹ کرے گی, یہ کیا ہے, یہ قتل کے حق ہے, بلا یقتلون نفس, یہ بلا یقتلون نفس التي حرم الله الا بالحق, اور وہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے, اور اس کے بعد فرمایا بلا یزنون, اور وہ بدکاری نہیں کرتے, زنا نہیں کرتے, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا يَلْقَى أَثَامًا, وہ اس برائی کے گناہ کو ضرور پائے گا, اس کی سزا کو ضرور پائے گا, يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور قیامت کے دن اس کا عذاب ملٹیپلائی کر دیا جائے گا, دگنا کر دیا جائے گا, وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور اس میں وہ ذلت کے ساتھ توہین کے ساتھ رہے گا, اس کے بعد فرمایا اِلَّا مَنْ تَابَ, سوائے ان کے جو توبہ کر لیں, وہ آمنا, اور اگر کافر ہیں تو ایمان لے آئیں, اور اگر پہلے سے مسلمان ہیں تو اپنے ایمان کو پھر تازہ کر لیں, اپنے آپ کو یاد کریں اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, وہی میرا خالق و مالک ہے, میں اسی کا بندہ ہوں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہنما ہیں, اللہ کے رسول ہیں, اس کو اپنے ذہن میں تازہ کریں, اور عمل عملا صالحا, توبہ کرے, اپنے ایمان کو تازہ کرے, اور نیک امر کو بالفعل اختیار کرے. فرمایا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے. دیکھیے نا مہربانی آپ نے، یعنی ہم چھوٹے ہیں، ہماری سوچ بھی چھوٹی ہے، ہماری حرکتیں بھی چھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس کی عظمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی بڑائی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی مہربانی کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اس کی بخشش کی بھی کوئی حد نہیں ہے. تو فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا، اور جو کوئی بھی توبہ کرے گا اور پھر نیک عمل بھی کرے گا، فاولائک فانہ یتوب الی اللہ متابا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتاً اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں جیسے توبہ کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے کی طرف راغب ہونا، اس سے ڈرنا، اور کوئی بڑے سے بڑا عمل سرزد ہو جائے تو پھر اس سے معافی مانگنا، اور اس کا ایفیکٹ اپنے دل میں آپ محسوس کریں گے. یعنی ایک انسان جو ہے وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے نیکی کی طرف، تو اسے فیل کرنا چاہیے. اپنے دل میں اگر وہ جھانک کے دیکھے گا تو واقعتاً اپنے دل کے اندر اس کو ایک نورانیت محسوس ہوگی، اسے محسوس ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، جو نارملی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ایسا کرے گا تو انسان اپنے اندر محسوس کرے گا کہ میرے اندر دل میں ایک تبدیلی آئی ہے. لیکن آج میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس آیت کے آخری حصے کے طور پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کہ وہ کیا ہے کہ شروع میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اب قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے، روزے فرض کر دیے گئے، اور پھر جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نقش دل پہ بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس نظام کو وہ قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے باہر نکل کر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آخری بات جو کہی گئی ہے کہ کیوں کہ تم اپنی گنتی کو پورا کرو، ولتکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، راستہ دکھایا ہے، تم اللہ کو بڑا کرو. ولعلکم تشکرون، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر ادا کرنا یعنی ان کاموں میں سے ہے کہ جن میں انسان کا لگتا کچھ نہیں، نہ پیسہ لگتا ہے، نہ کوئی زور لگتا ہے، نہ کوئی ایفرٹ انسان کو کرنی پڑتی ہے. لیکن سچ پوچھئے دوستو اور بھائیو، شکر ادا کرنے سے ملتا بہت ہے انسان. پانچویں پارے کے آخر میں فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور ایمان لے آؤ. اب اصل میں تو مطلوب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کر، جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. شکر ہوتا کیا ہے؟ کسی کا احسان ماننا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ فیور کیا ہے، مجھے کچھ دیا ہے، تو بس اس کا یہ احسان مان لینا، اس کا نام شکر ہے. یہ جو فرمایا کہ جو جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بنتا، یہ اصل میں کیا ہے کہ شکر گزاری ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے، یہ کوئی عمل نہیں ہے، ایک ایٹیچیوڈ ہے. ایک ہوتا ہے گریٹفل ایٹیچیوڈ، ایک ہوتا ہے تھینک لیس ایٹیچیوڈ. تو گریٹفل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ایٹیچیوڈ ہے. انسانوں کا شکر ادا کرنا. انسانوں کا شکر کیا ہے؟ کہ کوئی بھی شخص جو آپ کو کوئی فیور دیتا ہے، آپ پر احسان کرتا ہے، آپ ذرا زبان سے اپنے جسچر سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پر اتنا سا کام ہے. اس میں ہمارے ذہنوں کے اندر بڑی عجیب عجیب باتیں جو ہے پھیلی ہوئی ہیں. اگر کسی کا شکریہ ادا کیا جائے گا تو سر پہ چڑھ جائے گا، تو جائے جہنم میں چڑھے سر پر. مجھے تو فکر کرنی چاہیے اپنی، وہ کیا کرے گا، فورگیٹ اباؤٹ اٹ. یہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا ملازم بھی آپ کے لیے دروازہ کھولے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، کر کے دیکھیں آپ. لیکن آپ محسوس کریں گے کہ جب آپ نے اپنے ملازم کا، اپنے سے چھوٹے کا شکریہ ادا کیا، آپ کو اپنے دل کے اندر ایک حرارت ملے گی جو آپ لاکھ کتابیں پڑھ کے بھی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ یہ دل جو ہے یہ روشن ہو گیا ہے. آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیوی نے، آپ کی بہو نے آپ کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی کا گلاس آپ کو پیش کیا ہے، چائے کا کپ آپ کو پیش کیا ہے، تو اس کو شکریہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر کہوں گا کر کے دیکھیں. یعنی شکر ادا کرنا یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن بہت پہیں گے. یعنی خام خواہ انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ جی میں شکریہ ادا کروں گا تو وہ شاید پتہ نہیں کیا کر لے گا. تو اپنے ملازم کا شکریہ ادا کرنا، اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنا، اپنی بہو کا شکریہ ادا کرنا، اپنے بیٹے کا شکریہ ادا کرنا، کسی نے آپ کے لیے دروازہ کھول دیا، شکریہ ادا کرنا. سڑک پر چلتے ہوئے کسی نے آپ کو راستہ دے دیا تو بس ایک ہاتھ اونچا کرنا، صرف وہ کر کے گزر جائیں، آپ کو کچھ نہیں بگڑے گا لیکن آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اصل میں سٹیپ ہوگا اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے، کہ جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے گا. ورنہ انسان کا ناشکرا پن جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کی بھی کوئی حد نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر سانس پر انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دو شکر واجب ہیں، لیکن ایک سانس پر دو شکر ہی نہیں. جوں جوں آپ مطالعہ کریں گے کہ سانس انسان کو کیسے آتا ہے اور سانس انسان کو کیا کیا بینیفٹ دیتا ہے، تو شاید ایک سانس پر کتنے شکر مجھ پر واجب ہوتے ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کا احسان ماننا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، اس کا احسان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وجود جو ہے وہ تو پتھروں کو بھی دیا ہے، پودوں کو بھی دیا ہے، کیڑوں مکوڑوں کو بھی دیا ہے، گائے بھینس کو بھی دیا ہے، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا، اس پر ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر، اور یہ بڑا خاص شکر ہے. اسلام اتنی بڑی نعمت ہے، ذرا تصور کریں نا، ایک کافر کا تصور کریں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، کیا ہے وہ؟ پریشان. وہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات آپ سے آپ ایکسیڈنٹلی پیدا ہو گئی ہے، اس پر رحم نہیں آتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے اگلے لمحہ، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پر وہ کڑ رہا ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا. لیکن یوں ہی
اللہ تعالیٰ کا ایمان اس کے دل میں داخل ہوتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے دل میں ایک روشنی آ جاتی ہے کہ یہ کچھ آپ سے آپ نہیں ہوا، یہ میرا رب جس نے اس کائنات کو بنایا تھا وہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جنبش نہیں کرتا، یہ جو کچھ ہوا ہے سب میرے رب نے کیا ہے۔ رات جو لوگ تجبی میں شریک تھے، میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بتایا کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے اعلیٰ ترین ایوان میں پہنچانا چاہتا تھا، تو پہلے اس نے انہیں کنویں میں پھینکوایا، پھر وہاں سے نکال کر غلام بنوایا، پھر مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کو ان کا خریدار بنایا، پھر اس کی بیوی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر کروا کے اسے وہ کام کروایا جس کا اس نے تقاضا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلے، نا ایک ایک سٹیپ ہے نا، بھاگ نکلے تو دروازے پر ملاقات ہوئی اس کے شوہر سے، اور اس نے وہی کیا جو ہر عورت کرتی ہے کہ ٹریپ بھی خود کیا، کرنے کی کوشش کی، وہ تو ہوئے نہیں اللہ کے فضل سے، لیکن پھر مدعا جو ہے وہ نمبر ڈال دیا اور اپنے شوہر سے کہا کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے، اور وہی ہوا جو عام طور پر ہوتا ہے کہ اگرچہ اسی کے خاندان کے ایک بچے نے گواہی دی اور پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھو یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے اور وہ پکڑ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر شہر کی عورتوں کے اندر جمع گوئیاں اس عورت کے خلاف، لیکن کہنے کی وہ چیمے گوئیاں تھیں لیکن حقیقت میں وہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی تھی ہوا کیا ہے، اس لیے کہ ملازم ان کے گھروں میں بھی تھے، غلام ان کے گھروں میں بھی تھے، لیکن they never had a persuasion for them۔ اب ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ ہو نہ ہو یہ کوئی خاص ہی لڑکا ہے، he should be extraordinary handsome، تبھی جو ہے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب اس کو بھی اندازہ ہو گیا تو اس نے انہیں بلایا، واقعہ سارا آپ کو معلوم ہے، اس وقت بتانا مقصود نہیں ہے، لیکن بہرحال فائنلی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل بھجوا دیا۔ پھر جیل میں دو اور قیدی آئے، یعنی یہ ایک وزیر کے غلام تھے، وہ بادشاہ کے غلام تھے، ان کے خلاف ایک سازش کا الزام تھا۔ دونوں کو خواب آیا، دونوں نے تعبیر پوچھی، حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، ان میں سے ایک جسے آزادی ملنے والی تھی وہ ساقی تھا جو دربار میں شراب سرو کیا کرتا تھا۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تقاضا کیا کہ میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، انہوں نے معذرت کی کہ الٹے سیدھے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، لیکن یہ ساقی کہنے لگا کہ آپ مجھے جیل بھجوا دیں، میں آپ کو تعبیر لا کے دوں گا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو پہنچا رہا ہے مصر کے سب سے بڑے ایک بہت بڑے منصب تک۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ تو شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا، جب ہم یہ جانیں گے کہ یہ کچھ بھی آپ سے آپ نہیں ہو رہا تو پھر قدم قدم پر اللہ کا شکر ہوگا، یعنی وہ چیزیں کہ جو ہمیں اچھی لگے گی ان پر تو شکر ہوگا ہی ہوگا۔ جو جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے ایمان پر ڈیپتھ آئے گی تو پھر انوانٹیڈ انڈیزائرڈ انسیڈنٹ پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، کہ جب یقین ہوگا کہ یہ آپ سے آپ نہیں ہوا، میرے رب نے کیا ہے، تو پھر ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اسی کو کہا گیا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ لیکن جو جو انسان میں گہرائی آئے گی وہ ہر حال جو ہے ان کا انسان کو اچھا لگنے لگے گا کہ میرے رب نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے تو اس میں کوئی خیر ہی ہوگی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن، مشکل ترین دن طائف کا دن ہے، خدا آپ کے فرمان کے مطابق، اور وہاں جو کچھ ہوا اس کے ریئیکشن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حضور شکوہ آیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا سخت دن تھا. لیکن وہ شکوہ جو تھا وہ بھی اختتام اس کا کہاں ہو رہا ہے, اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي. یعنی یہ تو یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے, لہذا شکوہ بھی اللہ تعالیٰ سے کیا, طائف والوں سے نہیں کیا. اور آخر میں یہ بھی خاص صاف صاف کہا کہ اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جتنا ہمیں یقین ہوتا چلا جائے گا اس کائنات پر تو پھر لازماً ہمارے اندر شکر پیدا ہوگا. یہاں جو شکر ہے اس آیہ مبارکہ میں وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر شکر ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے تمہیں قرآن مجید ادا کیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے, جو تمہیں راستہ بتاتا ہے. اور سب سے بڑی نعمت ہوتی ہی نعمت ہدایت ہے. اس پر میں تفصیل سے پچھلے دو اجتماعات میں عرض کر چکا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہے. آپ کے پاس دنیا جہان کا مال ہو, دنیا جہان کے وسائل ہوں, بڑے سے بڑا آپ کے پاس عہدہ ہو, آپ کے پاس نرینہ اولاد ہو ڈھیر ساری, لیکن جب تک ان میں ہدایت شامل نہیں ہوگی ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو پروڈکٹیو نظر نہیں آنے گی. مال و دولت ہوگا تو آپ اسے جہنم کمائیں گے, آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ منصب عطا کرے گا لیکن گائیڈنس نہیں ہوگی تو لوگوں پر ظلم کریں گے. اولاد ہوگی لیکن اولاد کی پرورش پراپرلی نہیں کی ہوگی تو وہ اولاد بڑھاپے میں انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. اللہ تعالیٰ کا شکر, یعنی جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے, لیکن گائیڈنس پر جو شکر ہے وہ سب سے بڑا شکر ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ گائیڈنس اتنی بڑی نعمت ہے, پھر دوہرا رہا ہوں وہ بات, اور ضرور غور کیجئے گا اس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دنیاوی زندگی کے آخری دن بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے. یعنی جو نماز آپ نے پڑھی ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے نا آپ, تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں, کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اہدنا الصراط المستقیم, بار بار ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اور یوں جو قرآن مجید ہمارے دل میں اترتا چلا جائے گا, دماغ میں نہیں دل میں اترنا. پچھلی دفعہ میں نے بڑا زور دیا تھا اس بات پر کہ علم را در تنزنی مارے بابت, مولانا روم کا شعر سنایا تھا کہ علم اگر انسان کے جسم پر ہو یعنی دماغ میں ہو تو وہ سانپ ہے, اور علم را در دل زنی یارے بابت, اور اگر انسان کے دل میں علم اترے تو پھر وہ انسان کا دوست ہے. یعنی اگر کوئی علم انسان کو انسان نہیں بنا سکتا تو وہ کیا ہے, وہ سانپ ہے جو انسان کو کاٹتا رہے گا. لیکن انسان کے پاس علم تھوڑا ہو, معلومات تھوڑی ہوں, لیکن جو بھی ہوں وہ دل میں اتری ہوئی ہوں, ایمان باللہ دل میں اترا ہوا ہو, ایمان بالآخرت دل میں اترا ہوا ہو, ایمان بالرسالت دل میں اترا ہوا ہو, تو وہ بہت پروڈکٹیو ہوگا, بہت فائدہ مند ہوگا, اور اس سے ہمارے دل کے اندر تبدیلی واقع ہوگی. جب دل میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ بدل جاتا ہے. بڑے خوبصورت اشعار ہیں علامہ اقبال کے, میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. علامہ اقبال علم اور فقر کا موازنہ کرتے ہیں. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, کہ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو علم سے آپ کا ذہن جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے, آپ کا لاجک جو ہے وہ زیادہ درست ہو جاتا ہے. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد. فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. یعنی عفت کے معنی بھی پاکیزگی ہے, لیکن عفت ذرا عربی زبان کا لفظ ہے, اور یہ پاک استعمال ہوتا ہے یعنی کسی انسان کی, جیسے انگریزی کا لفظ ہے نا چیسٹیٹی, اس کا اصل میں عربی ترجمہ ہے عفت. تو علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. علم فقیح و حکیم, جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو وہ فقیح بن جاتا ہے, دانا کہنانے لگتا ہے, پی ایچ ڈی کر لیتا ہے. لیکن فقر کا مقصود ہے علم فقیح و حکیم, فقر مسیح و کلیم. علم فقیح و حکیم اور فقر مسیح و کلیم, مسیح حضرت مسیح علیہ السلام اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہ جب انسان کے اندر یہ علم جو ہے وہ دل میں اترتا ہے تو اس میں فقر پیدا ہوتا ہے, درویشی پیدا ہوتی ہے. جب انسان کے علم جو ہے اس کے دماغ میں جاتا ہے تو اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے, بڑائی پیدا ہوتی ہے, عجب پیدا ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں, میری معلومات سب سے زیادہ ہے, میں ہائیلی کوالیفائڈ ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو ناپسند ہے. لیکن جب علم انسان کے دل میں اترتا ہے, انسان محسوس کرتا ہے ہوا مائی, جب دل میں اترے گا تو انسان سمجھے گا میں تو اللہ کا بندہ ہوں, غلام ہوں, میری حیثیت کیا ہے, میں تو سارا کا سارا گورن کیا جا رہا ہوں اپنے مالک سے, وہی مجھے کھلاتا ہے, وہی مجھے پلاتا ہے, وہی میرے ہاتھ میں ہلنے کی طاقت ڈالتا ہے, وہی میری آنکھ میں دیکھنے کی قوت پیدا کرتا ہے, وہی مجھے سنواتا ہے. یہ کیا ہے؟ انسان میں فقر پیدا ہوتا ہے, بندگی فقر. تو علم فقیح و حکیم, فقر مسیح و کلیم. علم ہے جو یائے راہ اور فقر ہے دانائے راہ. کہ علم جو ہے وہ راستہ تلاش کرتا رہتا ہے, جو یائے راہ, علم جو ہے وہ راستہ تلاش کرتا رہتا ہے, اور فقر دانائے راہ, اس کو راستہ پتا ہوتا ہے کہ جانا کدھر ہے. تو انسان کو جو ہدایت ہے وہ معلومات حاصل کرنے سے نہیں ملتی, علم کو دل میں اتارنے سے ملتی ہے. اور جب علم انسان کے دل میں اترتا ہے تو پھر اس میں فقر پیدا ہوتا ہے, عاجزی پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ریکگنائز کر لیتا ہے کہ ہوں بھائی میں کون ہوں. اور جب وہ دل میں اترتا ہے علم تو دل اس کو بتاتا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو تو اپنے رب کا, اللہ تعالی کا بندہ ہے. اسے یاد آ جاتا ہے ہو یہ جو کچھ بھی جسے 100 کال میں کہتا ہوں میں نے کمایا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پرووائڈ کیا ہے, یہ میرا جو وجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وجود ہے, بنایا ہوا وجود ہے. یہ جو میں تندرست ہوں, توانا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کی مجھے مجھ پر دین ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا فقر ہے. یہ انسان, یہ فقیر کا لفظ ہے قرآن مجید میں بڑی خوبصورتی سے آیا ہے سورہ زمر میں, یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو. اور محتاج کا میں ترجمہ کروں تو ڈیپینڈنٹ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو, واللہ هو الغنی الحمید. جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. انڈیپینڈنٹ کٹھا نہ کہیں, یو آر آل ڈیپینڈنٹ آن اللہ, جبکہ اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ کسی پر کسی بھی اعتبار سے ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اور وہ لائق حمد و ثنا ہے, حمید ہے, تعریف کیا گیا ہے, تعریف کے قابل ہے. تو علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. علم فقیح و حکیم, فقر مسیح و کلیم. علم ہے جویائے راہ, فقر ہے دانائے راہ. تو انسان کے اندر جو فقر پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے وہ شکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ابھرتا ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن جاتا ہے تو پھر سورہ ابراہیم میں فرمایا گیا لئن شکرتم لازیدنکم, یقیناً اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے, اور دیں گے, دیتے چلے جائیں گے. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ ایٹیچیوڈ ہے اصل میں, چھوٹوں کا شکر. جس نے بھی کوئی تھوڑا سا آپ کے لیے فیور کیا اس کے لیے شکر, تو اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں اور دوں گے, دیں گے. اور اگر تم نے ناشکری کی روش اختیار کی تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، پھر میری سزا، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی جو عادت ہے وہ ڈال دے، اور ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ گریٹفل ایٹیٹیوڈ بن جائے، تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی آئے گی، ہم خود اپنے دل میں محسوس کریں گے کہ وی آر چینج۔ آپ کو دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔